السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تحریک انصاف کا نیٹو سپلائی کے خلاف احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
شور زدہ کشمیر میں تعینات بھارتی حفاظتی دستوں میں برادر خوشی کے تازہ واقعے میں فوجی نے 5 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو بھی گولی سے اڑا دیا. میں ہوں یوسف جمیل سینئر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں صومالیہ کے دارالحکومت میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور یوکرین کے معزول صدر وکٹر یانوکوویچ نے کہا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو یوکرین کا صدر تصور کرتے ہیں. اور اسی اثنا میں روسی طیارے یوکرین کی سرحد پر گشت کر رہے ہیں جن کا حکم صدر نے دیا تھا. اس کی تفصیل کچھ دیر بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے نیٹو کے سامان کی سپلائی بند کرنے کے اپنے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی کمیٹی نے سامان کی فراہمی کی ناکابندی ختم کرنے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے اس بارے میں ایک حکم کے تناظر میں کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی نے لگ بھگ 3 ماہ بعد صوبے کے راستے افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے رسد کو روکنے کے لیے احتجاجی دھرنے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو اسلام آباد میں ہوا جس میں اس بارے میں فیصلہ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ سال نومبر میں پاکستانی علاقوں میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاجاً افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والے ٹرکوں کو دھرنا دے کر روک دیا تھا. تحریک انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے پر کور کمیٹی کے اجلاس میں تفصیلی تبادلہ خیال کرنے کے بعد متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے رصد کی بندش کے لیے دھرنے ختم کیے جائیں گے. بیان میں کہا گیا کہ تحریک انصاف عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے اور کور کمیٹی نے نیٹو سپلائی روکنے کے لیے کیمپ لگانے والے کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا. رواں ہفتے ایک مقامی تاجر کی درخواست کی سماعت کے دوران پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی فرد یا سیاسی جماعت کو صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان جانے والے سامان کے ٹرکوں کو روکنے یا ان کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں اور ایسا کرنا غیر قانونی ہے. تاجر لال خان نے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کر رکھی تھی کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے کارکن افغانستان جانے والے ٹرکوں کو روک کر ان کے کاغذات چیک کرتے ہیں جس سے ڈرائیور عدم تحفظ کا شکار ہے. عمران خان نے گزشتہ سال نومبر میں افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے رصد کی ترسیل روکنے کے لیے دھرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں صوبائی حکومت شامل نہیں ہوگی اور یہ کام ان کی جماعت کے کارکن کریں گے. افغانستان میں تعینات امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے لیے سامان رسد کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے 2 زمینی راستوں سے گزرتا ہے. اس کے لیے خیبر پختونخوا سے ملحقہ طورخم اور بلوچستان میں چمن کی سرحدی گزرگاہ استعمال ہوتی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جمعرات کے روز اپنے پشاور کے دورے میں کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے واقعات کے باوجود حکومت اب بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن کے راستے کو ترجیح دے گی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے حکومت نے اہم فیصلے کیے ہیں جن کا باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملک کی گلی کوچوں میں اب تشدد کی کاروائیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. جمعرات کو پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی حکومت امن کے لیے مذاکرات کو ترجیح دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی دہشت گردانہ کاروائیوں کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا.
اس وقت تک ڈائیلاگ ہی ترجیح ہے مگر چونکہ ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے حملے بھی جاری تھے دہشتگردی کی کاروائیاں بھی ہو رہی تھیں تو ایک پالیسی شفٹ حکومت نے لیا اور وہ یہ کہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا ہے، مگر دوسری طرف سے تشدد کی کاروائیاں ہوئیں تو اس کا جواب دیا جائے گا۔
حالیہ ہفتوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کاروائیوں اور طالبان کے کمانڈر کی طرف سے سیکورٹی فورسز کی 23 اہلکاروں کو قتل کرنے کے دعوے کے بعد شدت پسندوں اور حکومت کی درمیان مذاکرات کی کوششیں تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران سیکورٹی فورسز نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان، خیبر پختونخوا اور ہنگو کے علاقوں میں فضائی کاروائیوں میں 90 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کے ایسے گروہ پر نظر رکھی ہوئی ہے جو بات چیت کے خواہش مند ہے اور ان سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔
ہم خاص طور پر ان بہت سے گروپوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہم سے پچھلے چند مہینوں میں رابطے میں تھے اور جو واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کاروائیاں بھی نہیں کی، تو ہم پرعزم ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے آگے بڑھنا جائیں گے حکومت پرخلوص انداز سے ان سے بات آگے بڑھائے گی، مگر تشدد کی کاروائیاں پاکستان کی گلی کوچوں میں اب یہ کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔
چودھری نثار علی خان نے بتایا کہ وزیر اعظم جلد ہی چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کا اجلاس بلائیں گے جس میں قومی داخلی سلامتی کے معاملات کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر کے بقول امن و امان بحال کرنے کے لیے وفاق صوبائی حکومتوں سے بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی وزیر اعظم کے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ وزیرستان کے قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری فضائی حملے کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے جمعرات کو اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فضائیہ کی مدد سے کی جانے والی کاروائیاں اب تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے طالبان سے مذاکرات کے مستقبل پر کہا کہ شدت پسندوں کی طرف سے اب تک کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے۔
شمالی وزیرستان کے بارے میں نے جیسے کہا، کل آپ نے پرائم منسٹر کی بات بھی سن لی کہ جی جو وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے ایئر ایکشن وہ کافی اب تک افیکٹو ہے۔ جو خبریں آئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اسٹرائک جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد ڈائیلاگ کے جو تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے اس میں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس مجھے نظر نہیں آتا، اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں اور تمام پارٹیوں سے کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔
حکومت اور طالبان کی تشکیل کردہ کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کے باوجود عسکریت پسندوں کی جانب سے سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل اور دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد بات چیت کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا تھا، جس کے بعد حالیہ دنوں میں جیٹ طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے وزیرستان کے علاوہ خیبر ایجنسی اور ہنگو کے دور افتادہ علاقوں میں کی گئی فضائی کاروائیوں میں عسکری حکام کے مطابق غیر ملکیوں سمیت درجنوں جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ تاہم جن علاقوں میں یہ کارروائی کی گئی وہاں تک میڈیا کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سعودی عرب کے کہنے پر شام میں حکومت مخالف باغیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کی خبروں کی ایک بار پھر تردید کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔
آرمز کے بارے میں جو خبر ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ اس پہ تجویز تک نہیں آئی۔ یہ نہیں کہ ان کی تجویز تھی اور ہم نے ریجیکٹ کر دی، نہیں، تجویز تک نہیں آئی، اور ہمارا جو پالیسی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس قسم کام کریں۔ ویپن بھی نہیں خریدے ہم، جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری ٹریننگ وغیرہ ابھی ویپن وہ دنیا بھر سے ویپن خریدے ہیں، ہمارے تو اتنے زبردست ویپن نہیں ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے۔ جو جنیوا ون کے 2012 کا کمیونیکے تھا اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے ٹرانزیشنل گورننگ باڈی اینڈ وی ہیو یوزڈ وتھ فل پاورز، ہم نے ایگزیکٹلی وہی لفظ استعمال کیا، اس میں کوئی ہم نے نئی بات نہیں کی، جو پہلے ہم جنرل اسمبلی میں کر چکے ہیں، سیکورٹی کونسل میں بھی کر چکے ہیں، تو اس میں اس لیے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
حال ہی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سمیت اعلیٰ حکام پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور ان کی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں دفاع سے متعلق تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک اسلام دشمن فلم کو یوٹیوب سے ہٹانے کے امریکی عدالت کے حکم کا پاکستان میں خیر مقدم کیا گیا ہے، اس بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ۔
سن 2012 میں اسلام مخالف فلم انوسنس آف مسلمز کے مناظر یوٹیوب پر آنے کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں پرتشدد مظاہروں میں لگ بھگ 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ املاک کو بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ ان مظاہروں کے بعد پاکستانی حکومت نے 17 ستمبر 2012 کو یوٹیوب تک رسائی بند کر دی اور یہ پابندی تاحال برقرار ہے۔ انٹرنیٹ تک بلا روک ٹوک رسائی کے لیے پاکستان میں کام کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل کے سربراہ شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں امریکی عدالت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے آ جانے کے بعد اب ہماری اتھارٹیز کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا کہ وہ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز کو بلاک رکھیں۔ سو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری حکومت اس بین کو ملک میں جاری رکھتی ہے تو یہ بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔
پاکستان میں انٹرنیٹ کے صارفین خصوصاً شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد یوٹیوب کی بندش کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے ہیں۔ یوٹیوب سے متعلق امریکی عدالت کے فیصلے پر پاکستانی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یاد رہے کہ فلم انوسنس آف مسلمز میں کام کرنے والی ایک اداکارہ سنڈی لی گارشیا کی طرف سے دائر درخواست پر سان فرانسسکو کی 9th یو ایس سرکٹ کورٹ نے اپنے فیصلے میں یوٹیوب کی مالک کمپنی گوگل کو حکم دیا کہ وہ اپنی ویب سائٹ سے اس فلم کو ہٹائے۔ اداکارہ کا موقف تھا کہ فلم کے بارے میں ان سے دھوکہ کیا گیا کیونکہ اس فلم کی تیاری میں انہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ اسلام مخالف ہوگی۔ ان کے بقول اس میں کسی بھی مذہب یا اسلام مخالف کوئی کام نہیں کیا گیا تھا۔ سنڈی کے مطابق اس فلم کے منظر عام پر آنے کے بعد انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ ویب سائٹ کا موقف تھا کہ اس فلم کے جملہ حقوق اداکاروں کے پاس نہیں بلکہ فلم سازوں کے پاس ہیں، لہٰذا وہی اسے یوٹیوب سے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن امریکی عدالت کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں اداکارہ کے اس بیان کا احترام کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے جس فلم میں اداکاری کی وہ مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے والی فلم سے مختلف تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز اور مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں۔ نئی دلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر عبد المحسن القاسم اس وقت بھارت کے الگ الگ دورے پر ہیں۔ سلمان بن عبدالعزیز بدھ کے روز بھارت پہنچے ہیں تو مسجد امام نبوی جمعرات کے روز۔ سعودی ولی عہد نے، جو کہ وہاں کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع بھی ہیں، بھارت کے نائب صدر حامد انصاری اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ان کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دفاع کے شعبے میں اشتراک و تعاون میں اضافے کی غرض سے ایک قرارداد مفاہمت پر دستخط کیے گئے۔ 2006 میں سعودی عرب کے حکمراں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دورے کے بعد یہ دوسرا بڑا دورہ ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بھارت میں ٹیکس نظام سعودی سرمایہ کاری کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ولی عہد کے ساتھ دورے پر آئے صنعت و تجارت کے وزیر توفیق الربیعہ نے بھارت سے کہا کہ وہ ٹیکس نظام کو آسان بنائے تاکہ سعودی عرب یہاں خاطر خواہ سرمایہ کاری کر سکے۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر عبد المحسن کا بھارت میں کئی تقریبات میں شرکت کا پروگرام ہے۔ سعودی سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق وہ 28 فروری کو آسام کے گوہاٹی میں مسلمانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت پر آسام جا رہے ہیں۔ یکم مارچ کو وہ دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک اسلامی تعلیمی ادارے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے زیر اہتمام ایک دو روزہ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ یہ سیمینار مرکز کے بانی مولانا عبدالحمید رحمانی کی حیات و خدمات کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ جامعہ سنابل کے میدان میں ہونے والے اس سیمینار میں امام مسجد نبوی خطاب کریں گے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کی امامت بھی کریں گے۔ 2 مارچ کو رام لیلا میدان میں ہونے والی دو روزہ اہل حدیث کانفرنس میں شرکت کریں گے اور 3 مارچ کو دہلی کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز کی امامت کے ساتھ خطاب بھی کریں گے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
صومالیہ کے دارالحکومت میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ موگودیشو میں جمعرات کے روز یہ دھماکہ قومی سیکیورٹی انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر اور ایک کیفے کے نزدیک ہوا۔ کسی نے فوری طور پر اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ شدت پسند گروپ الشباب نے موگودیشو پر سن 2011 میں قبضہ کھو دیا تھا، لیکن وہ شہر پر گاہے بگاہے حملے کرتا رہتا ہے۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروپ نے پچھلے ہفتے صدارتی محل پر کار بم حملہ کیا تھا اور اس کے بعد کمپاؤنڈ پر حلہ بول دیا تھا، جس دوران کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر اس حملے میں محفوظ رہے تھے۔ روس کے لڑاکا جنگی طیارے جمعرات کے روز یوکرین کی سرحد پر گشت کر رہے ہیں، جبکہ تیز رفتار پیش رفت سے یوکرین کی نئی حکومت کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔ مسلح افراد نے کریمیا میں حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کا یہ علاقہ ماسکو سے مضبوط روابط رکھتا ہے اور سیوستوپول میں روسی بحریہ کا اڈا ہے۔ مسلح افراد نے روس کا سرنگی جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں روسی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ ماسکو نے معزول صدر وکٹر یانوکوویچ کو ان کی درخواست پر روسی علاقے میں ذاتی حفاظت فراہم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی اثنا میں امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے ماسکو کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین پر کوئی کاروائی نہ کرے، ورنہ اس کا غلط مطلب لیا جائے گا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
الیگزینڈر ترچنوف نے جمعرات کے روز کہا کہ روسی فوجیوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کو فوجی جاہریت تصور کیا جائے گا۔ روس کا بلیک سی بحری بیڑا سیوستوپول کے شہر کریمین میں تعینات ہے۔ یوکرین کے قائم مقام وزیر داخلہ آرسن ایویکوف نے کہا ہے کہ روس نواز علاقے کے صدر مقام سیمفروپول میں مقامی حکومت اور پارلیمنٹ کی عمارتوں پر مسلح افراد کے قبضے کے بعد پولیس انتہائی چوکس ہے۔ عمارتوں پر قبضہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب یوکرین کی پارلیمنٹ جمعرات کے روز ایک نئی قومی حکومت کے قیام پر ووٹ دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ پارلیمنٹ جو کچھ کرنے والی ہے، اس پر پارلیمنٹ سے باہر لوگوں کی رائے ملی جلی ہے۔ مظاہرہ کرنے والے ایک شخص نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ ان کی وجہ سے میرے جذبات کو کچھ ٹھیس لگی ہے۔ صرف مجھے ہی نہیں، تمام لوگوں کے جذبات تھوڑے بہت مجروح ہوئے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب وہاں زور شور سے مسلح لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں آس پاس پارلیمنٹ کا ایک بھی ڈپٹی موجود نہیں تھا۔ یوکرین کی ایک اور شہری ماریا کی رائے اس سے مختلف تھی۔ ان کا کہنا تھا،
сьогодні буде до кабінету міністрів і дати їм можливість попрацювати, аби скласти про них якусь думку۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام نئے رہنماؤں کو ایک موقع دینا چاہیے جنہیں چنا گیا ہے اور جنہیں حکومت کے لیے آج چنا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، انہیں کام کرنے کا ایک موقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ چوک میں اکٹھے ہوں گے اور انہیں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن یاٹسنیوک کے پاس وزیراعظم کے طور پر کچھ تجربہ موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کے تمام باشندوں کی نمائندگی کرنے والی کثیر جماعتی حکومت کی تشکیل کے لیے یوکرین کے رہنماؤں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے مصالحت کا عزم رکھنے والی ایک وسیع بنیاد حکومت قائم کرنے کی اپیل کی ہے، جو بین الاقوامی امداد کے لیے ایک ضروری بنیاد ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے $1 ارب قرضے کی ضمانتوں پر غور کر رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے برطانوی ہم منصب ولیم ہیگ نے مسلح تنازع میں گھرے علاقوں میں جنسی تشدد کی روک تھام کی عالمی کوششوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی ہے۔ دنیا بھر میں افراد کو دبانے، ان کے حوصلے پست کرنے اور کمیونٹیز کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جنسی زیادتی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اگرچہ ان زیادتیوں کا نشانہ زیادہ تر عورتیں بنتی ہیں، لیکن مردوں اور لڑکوں کو بھی اس کا ہدف بنایا جاتا رہا ہے۔ اس قسم کے جرائم پر قابو پانے کے اقدامات سے متعلق واشنگٹن ڈی سی میں منگل کے روز ایک مذاکرہ ہوا، جس میں مسٹر کیری اور مسٹر ہیگ نے بھی شرکت کی۔ ضلع تتسا ہوگ کی بھیجی ہوئی ایک رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
مسلح افواج جنسی تشدد کو اپنے سپاہیوں کے لیے مالی غنیمت کے طور پر یا جن آبادیوں پر وہ غلبہ پانا چاہتے ہیں انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے اور یا پھر انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ طویل عرصہ گزرنے کو آیا ہے کہ اس طرح کے تشدد پر سزائیں نہیں دی گئیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے۔
No one, and I mean no one, at the highest level of military or governance.
کوئی ایک بھی نہیں. میرا مطلب ہے کہ فوج یا حکومت کی اعلیٰ ترین سطح کا کوئی ایک بھی ایسا شخص جس نے اس قسم کے حملوں کی قیادت کی تھی, ان میں ملوث رہا تھا, ان کے بارے میں جانتا تھا یا انہیں منظم کیا تھا, وہ آج کے بعد کبھی بھی امریکہ کا سفر کرنے کے لیے ویزا حاصل نہیں کر سکے گا. جان کیری نے کہا کہ ہر امریکی سفارت خانے اور بیرون ملک قائم مشن کو اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ کوئی قیمت ہونی چاہیے جو انہیں چکانی پڑے گی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے علاوہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے بھی کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں بوسنیا, سوڈان, لائبیریا, گوٹے مالا اور بہت سے دوسرے مقامات پر ہونے والے تنازعوں میں جنسی تشدد کے بڑی حد تک شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں اور اس مسئلے کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
It's a moral responsibility, but it's also
یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, لیکن اس کا تعلق تنازعوں کی روک تھام سے بھی ہے. اس کا تعلق تنازع کے بعد کمیونٹیز کو مل کر کام کرنے میں مدد دینے سے بھی ہے, جو تنازع کی روک تھام کا ایک بنیادی حصہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے. برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے کہا کہ اس قسم کے تشدد کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں جو چیز موجود نہیں ہے وہ ہے بڑی حکومتوں کا اس پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا یا اس پر زور دینا. انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی شرکت اس صورتحال میں تبدیلی کا سبب بنے گی, کیونکہ یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا سفارتی نیٹ ورک رکھتا ہے. اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ زینب ہوا بینگورا نے خواتین پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے اس جرم کے خلاف جنگ میں مردوں کی شرکت کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ جنسی تشدد کے خلاف ایک قرارداد لا چکی ہے.
And the challenge is why the foreign secretary is doing the June conference.
اور اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ جن فیصلوں پر اقوام متحدہ میں ہم متفق ہو چکے ہیں انہیں حکومتیں قومی سطح پر اپنائیں, ان کی ذمہ داری لیں اور ان پر عمل درآمد کرائیں. بینگورا کا کہنا تھا کہ جنسی تشدد کے خلاف قرارداد پر 140 ملکوں کے دستخط ہونے سے بڑا فرق پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اب جنسی تشدد کی روک تھام کا تقاضا امن معاہدے کے لیے ہونے والے ہر مذاکرات کا حصہ ہے. دنیا بھر کی خواتین کے مسائل پر امبیسیڈر ایٹ لارج کیتھی رسل نے کہا کہ زمانۂ جنگ میں جنسی تشدد کے مرتکب افراد کو سزائے دینے کے معاملے میں جمہوری کانگو میں گشتی عدالتوں کا استعمال بین الاقوامی عدالتوں کی نسبت تیز تر اور زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے. ہمارے پاس جج ہیں, کانگوں کے پروسیکیوٹرز ہیں. یہ ججز وہ ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور جو دوسرے علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور وہ ان کی کمیونٹیز میں جا کر مقدمے سنتے ہیں. مقدمے کی سماعت پر 2 ہفتے لگتے ہیں اور فوراً انصاف مل جاتا ہے. کیتھی رسل کا کہنا تھا کہ جنسی زیادتی کا ہدف بننے والوں کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انصاف ہوتا ہوا دیکھیں. جان کیری اور ولیم ہیگ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان جرائم کو کچلنے کا بہترین طریقہ اس کے مرتکب افراد کو سزائیں دینا ہے. برطانیہ اس سال جون میں جنسی تشدد پر ایک اہم بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کرنے والا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے حامی امریکی سینیٹرز ایک بل پر رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں. سینٹ کے ریپبلکن لیڈر مچ میکونل کے مطابق اس اقدام سے تہران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے عالمی مذاکرات کی جانب حتمی معاہدے کے مواقع مزید بڑھ جائیں گے. تفصیلات سعدیہ اسد سے.
سینٹ میں اقلیتی رہنما مچ میکونل نے کہا کہ اس اقدام سے اس بات چیت میں خلل نہیں پڑے گا جو پہلے ہی کسی نتیجے پر پہنچتی دکھائی نہیں دے رہی. تاہم انہوں نے کہا
You're going to get tougher sanctions if nothing comes of the discussions.
6 ماہ کے عرصے کے بعد بھی اگر ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ کو یعنی ایران کو مزید سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے پہلے سے جاری مذاکرات پر اثر پڑ سکتا ہے. یہ الفاظ تھے سینٹ میں ریپبلکن لیڈر مچ میکونل کے. سینٹ میں اکثریتی لیڈر سینیٹر ہیری ریڈ ایوان میں پیش کیے جانے والے بلز پر اختیار رکھتے ہیں۔ اب تک ڈیموکریٹ لیڈر ہیری ریڈ کا کہنا تھا کہ وہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا
that there's negotiations taking place between the United States, European Union and others to prevent Iran from having nuclear capacity.
امریکہ، یورپی یونین اور دوسرے ممالک کے درمیان ایران کو جوہری طاقت کے طور پر ابھرنے کی اہلیت سے باز رکھنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے اور آج میں پھر اس کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایران کو جوہری طاقت بننے سے باز رکھنا ہوگا۔ ہیری ریڈ کی جانب سے یہ یقین دہانی مچ میکونل کو مطمئن نہیں کر پائی، جو ہیری ریڈ پر بل پر کنٹرول کے لیے تنقید کرتے آئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی نئی پابندیاں مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نیو ہیمپشر سے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیوٹ کہتی ہیں
If Iran walks away from the negotiations because we've passed
یہ جاننے کے لیے کہ ایران حقیقی اور قابل تصدیق معاہدے کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور وہ جوہری اسلحے کے پروگرام کو روک دے گا، اگر ہم کسی قسم کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور ایران مذاکرات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے مخلص نہیں تھا۔ صدر باراک اوباما کہہ چکے ہیں کہ وہ کانگریس کی جانب سے کسی بھی قسم کی نئی پابندیوں کے معاملے کو ویٹو کر دیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بالی ووڈ فنکاروں کی ادھوری محبتوں کی۔ رنویر سنگھ اور انوشکا شرما، باجا بارات کی ہٹ جوڑی رنویر سنگھ اور انوشکا شرما نے پہلے پہل تو اپنے تعلق سے انکار کیا، لیکن پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کر ہی بیٹھے۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ دونوں الگ ہو گئے۔ کرینہ کپور اور شاہد کپور، اور شاہد بالی ووڈ کی وہ جوڑی تھے جو سریعام اپنی محبت کا اقرار کرتے شرماتے نہیں تھے۔ کرینا شاہد کی دیوانی تھی اور یہی حال شاہد کا بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ سن 2007 میں کرینا کی فلم ٹشن اور شاہد کی فلم قسمت کنیکشن کی شوٹنگ کے دوران دونوں کی لو سٹوری میں ٹوئسٹ آ گیا۔ کرینا اپنے کو سٹار سیف علی خان کی محبت میں مبتلا ہو گئی تو شاہد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ودیا بالن میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کرینا نے تو سیف کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، لیکن شاہد پریانکا چوپڑا اور سوناکشی سنہا سے دوستی کے چرچوں کے باوجود اب تک اکیلے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ نواز شریف حکومت جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ایک ایسی سیکیورٹی پالیسی تیار کر رہی ہے جس میں ہر پہلو کا احاطہ کیا جائے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے پارلیمان میں ملک کی پہلی داخلی سلامتی کی پالیسی پیش کرنے کے ایک روز کے بعد وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے بتایا کہ پاکستان کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک جامع قومی سلامتی پالیسی کی تیاری کا عمل بھی جاری ہے۔ جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین اس پالیسی کے مختلف نکات پر غور کر رہے ہیں۔
اس میں جو فارن پالیسی کے مختلف ڈائمنشن ہیں، افغانستان، ریلیشن انڈیا، ریلیشن یو ایس اے، جب وہ ایلیمنٹس کلیریفائی ہو جائیں گے دین یو ول ہیو۔ اس کے بعد ڈیفنس پالیسی، اٹ پارٹلی ڈیپینڈز آن یور فارن پالیسی کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، ہم صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دین یو فارمولیٹ۔ اور انٹرنل پالیسی آف کورس از سیپریٹ ڈائمنشن، یہ چونکہ ارجنٹ تھا تو یہ پہلے آ گئی ہے، باقی دو آئیں گی ان دی نیکسٹ فیو ویکس ونس وی ہیو ڈن دی ریسرچ۔
وزیراعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق مجوزہ سیکیورٹی کا معاہدہ واشنگٹن اور کابل کے درمیان معاملہ ہے، اور افغانستان بحیثیت خود مختار ملک اس پر خود فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے اسلام آباد اس پر کوئی رائے نہیں رکھتا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ رواں سال کے اواخر میں غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد اسلام آباد کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں مسلح بغاوت میں غیر معمولی اضافہ نہ ہو جائے، جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور عوامی نیشنل پارٹی کے قانون ساز امیر خان ہوتی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں قیام امن کے لیے دونوں ہمسایہ ممالک میں تعاون ناگزیر ہے۔
لانگ ٹرم کے لیے ضرور پالیسیز اچھی بات ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیز بدلتی ہیں، پالیسیز بننی چاہیے، لیکن ہماری جو ضرورت ہے وہ ابھی کی ابھی ہے، ہمیں ابھی کی ابھی امن کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنی پوری فوج کو بھی وزیرستان میں لے کر چلے جائیں اور تعاون نہ ہو یا پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ یا افغانستان کی طرف سے ہمارے ساتھ، تو جو کاروائی ہوگی وہ کامیاب بدقسمتی سے نہیں ہوگی۔ تو افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا۔
پاکستانی، افغان اور امریکی سیکیورٹی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ کسی بھی فوجی کارروائی سے بھاگ کر عسکریت پسند پاک افغان سرحد کے قریبی پہاڑی علاقوں میں اپنی آماجگاہوں میں چھپ جاتے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی بھی مخصوص گروہ کی حمایت نہیں کرتا اور وہاں قیام امن کے لیے افغانوں کی زیر قیادت مفاہمتی عمل کی حمایت کرتا ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک بھارتی فوجی نے کشمیر میں خود کو ہلاک کرنے سے قبل اپنے 5 ساتھی سپاہیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
یہ واقعہ دارالحکومت سری نگر سے 12 کلومیٹر دور شمال میں واقع مانسبل علاقے میں بھارتی فوج کے ایک کیمپ میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو پیش آیا۔ عہدیداروں کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ شورش مخالف راشٹر رائفلز کے ایک سپاہی رنویر سنگھ کا بدھ کی شام اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ رات کے دوران رنویر نے اس بیرک میں جا کر جہاں اس کے ساتھی سو رہے تھے اندھادھن فائرنگ کی۔ 5 سپاہی موقع ہی پر ہلاک ہو گئے جبکہ ان کا 6 ساتھی شدید طور پر زخمی ہوا۔ اپنے ساتھیوں کو ہدف بنانے کے بعد رنویر نے خود کو بھی گولی مار دی۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹنٹ کرنل این جوشی نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ملٹری کورٹ آف انکوائری بٹھا دی گئی ہے۔ شور زدہ کشمیر میں تعینات بھارتی حفاظتی دستوں میں اب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں میں ماہرین کے مطابق برادر کشی اور خودکشی کے واقعات کی بنیادی وجہ وہ نفسیاتی دباؤ ہے جس میں فوجی اور نیم فوجی دستے ایک ایسے ماحول میں ڈیوٹی دیتے چلے آئے ہیں جہاں انہیں ایک طرف ہر وقت مسلمان عسکریت پسندوں کی طرف سے حملوں کا خدشہ رہتا ہے اور دوسری جانب ان کے اور مقامی آبادی کے درمیان دوریوں کو کوششوں کے باوجود کم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نیم سپاہیوں کو کئی کئی ماہ تک ایک ہی جگہ دشوار ماحول میں ڈیوٹی دینا پڑتی ہے اور رخصت پر جانے کی ان کی درخواستیں اکثر رد کی جاتی ہیں۔ تاہم عہدیداروں کے مطابق ماضی کے واقعات کی چھان بین اور ان کے تجزیے کے پس منظر میں کئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا مقصد فوجیوں میں پانے جانے والے نفسیات دباؤ اور دوسری مشکلات کو کم کرنا ہے، اور اس کے خواتر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ناخوشگوار واقعات کی تعداد میں کمی آ گئی ہے. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
بھارتی بحریہ کے دو افسران کی جو بدھ کے روز آبدوز سندھو رتنا کے حادثے میں لاپتہ ہو گئے تھے، موت کی تصدیق ہو گئی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتائیں گے.
بھارتی بحریہ کی آبدوز آئی این ایس سندھو رتنا کے حادثے کے وقت جو دو بحری افسران لاپتہ ہو گئے تھے وہ مردہ پائے گئے ہیں. بحریہ نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے. یہ حادثہ بدھ کی صبح ممبئی کے قریب ساحل سمندر سے 50 کلومیٹر دور پیش آیا تھا. آبدوز ممبئی کے ساحل پر پہنچ گئی ہے اور اس مقفل کمپارٹمنٹ کو کھولا گیا ہے جس میں خیال کیا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ کمانڈر کپیش موال اور لیفٹیننٹ منورنجن کمار پھنسے ہوئے تھے. ویسٹرن نیول کمانڈ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. حادثے کے دوران آبدوز پر کل 94 اہلکار موجود تھے جن میں سے 5 اہلکار زخمی ہوئے تھے جنہیں ہیلی کاپٹر کی مدد سے نکال کر اسپتال میں داخل کیا گیا تھا. اس حادثے کے بعد بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ڈی کے جوشی نے استعفیٰ دے دیا جسے فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا. گزشتہ 7 مہینوں میں بحریہ میں کل 10 حادثات ہو چکے ہیں. بی جے پی نے تازہ حادثے کے بعد وزیر دفاع اے کے اینٹونی سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے جس کو کانگریس نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے تحت ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایڈمرل جوشی کا استعفی منظور کرنے پر بحریہ کے متعدد سابق افسران نے اے کے اینٹونی پر تنقید کی ہے. اینٹونی نے جوشی کے استعفے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ استعفی منظور کرنے سے قبل انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور تمام متعلقہ لوگوں سے مشورہ کیا تھا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
صومالی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے قومی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے ادارے اور ایک ریستوراں کے قریب ایک بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. نیروبی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ صلاح الدین احمد.
دہشت گرد ایسے ٹھکانوں پر حملے کرتے رہتے ہیں جہاں سرکاری عہدیداروں اور فوجیوں کا آنا جانا رہتا ہے. انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر یہ حملہ اسی کی ایک کڑی تھی. جائے واردات پر اخبار نویسوں کے ساتھ گفتگو میں مقامی کمشنر عبداللہ حسین حسن نے کہا کہ ان حملہ آوروں کا ہدف ریسٹوران میں کھانا کھانے والے تھے. انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے لوگوں سے بھرے ہوئے ریستوران پر حملہ کیا. حملہ آوروں نے ریستوران کے سامنے ایک گاڑی کو بھگ سے اڑا دیا اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کیا. ایک اور مقامی کمشنر نے بتایا کہ ہم جائے وقوع پر بھاگ کر پہنچے. ہم نے وہاں سے کچھ میتیں اور زخمی اٹھائے، لیکن جب ہم ریستوران کے اندر گئے تو ہمارے لیے یہ بتانا مشکل ہو گیا کہ فوجی کون ہے اور شہری کون. عسکریت پسند تنظیم الشہاب نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے سیکیورٹی افواج کو نشانہ بنایا ہے. یہ تنظیم پہلے بھی شہریوں کو انتباہ کرتی آئی ہے کہ وہ ان علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں جہاں صومالی حکومت کے فوجی اور سرکاری اہلکار مصروف کار ہوتے ہیں. میڈیا کے نام ایک بیان میں صومالیہ کے وزیر اعظم عبدی ویلی شیخ احمد نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلام اور پرامن صومالی عوام کے ساتھ غداری قرار دیا. الشباب کا ایک وقت موگادیشو پر قبضہ تھا، لیکن افریقی اتحاد اور صومالیہ کی فوجیوں نے انہیں سن 2011 میں وہاں سے نکال باہر کر دیا تھا. الشباب کے اب بھی وقتاً فوقتاً شہر میں حملے جاری ہیں. پچھلے ہی ہفتے اس نے صدارتی محل کے قریب ایک کار بم دھماکہ کیا تھا اور اس کے بعد حملہ کر کے 17 افراد کو ہلاک کیا تھا، لیکن خود صدر محفوظ رہے. صومالی حکومت اس جنگجو تنظیم کے خلاف ڈٹ جانے کا عہد کر چکی ہے اور اس نے کہا ہے کہ دارالحکومت کی سڑکوں کو محفوظ بنایا جائے گا. وائس آف امریکہ سے میں ہوں صلاح الدین احمد، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تھائی لینڈ کے انسداد بدعنوانی سے متعلق قومی کمیشن نے وزیر اعظم ینگلک شناوت کو 14 مارچ تک فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے کے الزامات کا جواب دینے کا وقت دیا ہے. سماعت کے دوران وزیر اعظم کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا ایک قانونی نمائندہ وہاں بھیجا. اسی اثنا میں تھائی اپوزیشن لیڈر سوتھپ تھاک سوبان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ وزیراعظم کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔
تھائی لینڈ کے قومی کمیشن برائے انسداد بدعنوانی نے وزیراعظم ینگلک شناوت کو 14 مارچ تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنے فرائض میں کوتاہی برتنے کے الزامات کا جواب دے۔ کمیشن کی عمارت کے باہر وزیراعظم کے ایک وکیل نارویچ للانگ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پورے اعتماد ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے، معلومات اور شواہد فراہم کرنے کو تیار ہیں کیونکہ انہیں اپنی نیک نیتی پر اعتماد ہے۔ چاول کی ضمانت کے پروگرام سے کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اگر فیصلہ وزیراعظم کے حق میں نہیں ہوتا تو سینٹ میں انہیں امپیچمنٹ کے عمل کا سامنا ہو سکتا ہے یا ان پر فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت نے کسانوں سے مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ داموں پر چاول خریدے۔ حکومت کے پاس اب سٹاک میں ڈھیروں چاول ہیں جو وہ بیچنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کسانوں کی ادائیگیاں التوا کا شکار ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ وزیراعظم کی قیادت کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایک کسان کا کہنا ہے، اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ حکومت یہ مان لے کہ عوام انہیں اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم حکومت میں تبدیلی کو ترجیح دیں گے، ایک نئی حکومت ہمارے لیے شاید بہتری لا سکے۔ وزیراعظم خود تو سماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئیں، مگر انہوں نے سماعت کے لیے اپنا ایک قانونی نمائندہ بھیجا تھا۔ ینگلک پر الزام ہے کہ انہوں نے چاول پر برات کے پروگرام میں ہونے والی بدعنوانیوں کو نظر انداز کیا، جس سے حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ وزیراعظم کے سینکڑوں حامی سماعت کو روکنے کی غرض سے کمیشن کی عمارت کے باہر جمع تھے، جس سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں حزب اختلاف کے رہنما سابق نائب وزیر اعظم ستیپ تھاکسوبان نے جمعرات کو عندیہ دیا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر قومی ٹی وی پر بحث مباحثے کی صورت میں۔ اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم ینگلک شناوت کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے پہلے تھاکسوبان کو مظاہرے ختم کرنے ہوں گے تاکہ تراشے ہوئے انتخابات کا عمل دوبارہ جاری ہو سکے۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی قانون سازوں نے بدھ کے روز صدر براک اوباما کے حکم نامے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں امریکی فوج سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر افغانستان کے ساتھ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ طے نہیں پاتا تو وہاں سے مکمل انخلا کی تیاریاں کریں۔ متعدد قانون ساز چاہتے ہیں کہ فوج کی کچھ تعداد افغانستان میں رہے، تاہم چند کے نزدیک یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس بارے میں مائیکل باومین کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
منگل کے روز صدر باراک اوباما نے وہ قدم اٹھایا جو ان کی انتظامیہ طویل عرصے سے کہہ رہی تھی، یعنی امریکہ اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کی عدم موجودگی میں اس سال کے آخر تک امریکی افواج کا مکمل انخلا ہونا چاہیے۔ ریپبلکن جماعت کے سینیٹر لنسے گراہم کا کہنا ہے کہ وہ افغان صدر حامد کرزئی کی جانب سے معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر صدر اوباما کی جھنجھلاہٹ کو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کے لیے ہم جتنا انتظار کریں گے اتنا ہی فوجی سطح پر منصوبہ بندی کرنا مشکل ہوگا۔ گراہم کو خدشہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ جلد ہی انتشار اور تشدد کا شکار ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے عراق میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد ہوا تھا۔ ان کے اس موقف سے ریپبلکن جماعت کے سینیٹر جانی آئزکسن اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں افغانستان میں اپنی موجودگی برقرار رکھنی چاہیے، عراق میں ایسا نہ کر کے ہم نے غلطی کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ صدر جو بھی طے کریں گے ہم افغانستان میں امریکی اثاثوں کی حفاظت کے لیے اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے اور مستقبل میں کسی ضرورت کے وقت اپنی تعیناتی کو بھی قائم رکھیں گے۔ تاہم دیگر قانون سازوں کا موقف ہے کہ امریکی افواج پہلے سے ہی طویل عرصے سے افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ کہ کمی کا شکار حکومتی وسائل کو مقامی ضروریات پر خرچ کرنا چاہیے۔ سن 2011 میں جب پہلی مرتبہ صدر اوباما نے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا تھا، اس وقت آزاد سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ افغانستان کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے انتظامیہ کی جانب سے امریکی افواج کے انخلا کے لیے مقرر کی گئی مدت سے پہلے انخلا کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈیموکریٹ جماعت کی سینیٹر جینی شاہین کا کہنا ہے کہ دو طرفہ معاہدے پر دستخط دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر معاہدہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تو انخلا کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر کارزئی یا جو بھی اس سال کے انتخابات کے بعد ان کی جگہ سنبھالتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اپنے لامحدود غیر ملکی فوجی وعدوں پر تھکن کا شکار ہے۔ شاہین کا کہنا تھا،
The country is war weary. We've had troops in war zone.
یہ ملک جنگ سے تھک چکا ہے، گزشتہ 10 سالوں سے ہماری افواج جنگ زدہ علاقے میں ہیں۔ میرے خیال میں ملک اب ان مرد و خواتین کو واپس گھر لانا چاہتا ہے اور مقامی طور پر پیدا ہونے والے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ صدر کارزئی نے امریکی فوج کی افغانستان میں حکمت عملی پر اعتراض اٹھایا ہے، خاص کر افغان گھروں پر چھاپوں کے سلسلے میں۔ ان کے ترجمان فقیر واحدی صدر کے مطالبات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں، اس سمجھوتے سے افغان عوام کے لیے امن جھلکنا چاہیے اور یہی اس کے معنی ہونے چاہیے، اور جب بھی افغان عوام قائل ہوں گے کہ ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو یقیناً اس وقت معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ افغان قانون ساز مبینہ طور پر سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے کی غالب اکثریت سے حمایت کرتے ہیں، اور آئندہ انتخابات کے لیے بہت سے امیدوار بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر صدر کارزئی نے ایسا نہ کیا تو وہ انتخابات جیتنے کے بعد اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ فی الوقت سینیٹر گراہم صبر کی تلقین کر رہے ہیں، چاہے اس کا مطلب نئے افغان صدر کا انتظار کرنا ہو تاکہ وہ اس معاہدے پر دستخط کر سکیں۔ تاہم سینیٹر کا کہنا تھا کہ جتنا زیادہ ہم انتظار کریں گے اتنا ہی یہ مشکل ہوتا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ شامی حکومت اپنے اقدامات سے اس بین الاقوامی امداد کی خلاف ورزی کر رہی ہے جو اس کے ملک میں امن بات چیت کے لیے دی گئی۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ان اپوزیشن وفود کو حراست میں لے لیا گیا جنہوں نے مذاکرات میں حصہ لیا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون جین ساکی نے بدھ کو دیر کا ایک بیان میں کہا کہ یہ حربے کوئی نیا رویہ نہیں ہے، اور صدر بشار الاسد سے مطالبہ کیا کہ غیر منصفانہ طور پر گرفتار کیے گئے لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے محمود صبرا کا حوالہ دیا جو اپوزیشن وفد کے ایک رکن کے بھائی ہیں اور جن کے متعلق شامی قومی اتحاد کا کہنا ہے کہ انہیں فوجی چوکی پر گرفتار کیا گیا اور خیال ہے کہ انہیں جنوبی دمشق میں سیکیورٹی فورسز نے حراست میں رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مندوب لختار براہیمی کے ساتھ بات چیت کے 2 ادوار میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ بدھ کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نقادوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ حماقت ہوگی اگر سمجھا جائے کہ بات چیت کا عمل ناکام ہو گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادیاں انسانی حقوق کے عالمی منشور میں درج بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ انسانی حقوق ہیں۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں کیوبا کی حکومت کی جانب سے انسانی اور شہری حقوق کے علمبرداروں کو بلا جواز قید میں رکھنے، جسمانی تشدد اور دیگر ظالمانہ کارروائیوں کا نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنوری میں کیوبا کے شہر ہوانا میں لاطینی امریکی ملکوں اور کیریبین جزائر کی 5 روزہ کانفرنس کے دوران کیوبا کے حکام نے اپنے ملک کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں حکومت مخالف تحریک کے سیکرٹری جنرل مینویل کوسٹا مورا سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا تھا۔ بعد میں انہیں رہا تو کر دیا گیا لیکن پابند کیا گیا کہ وہ ہر ہفتے پولیس کو رپورٹ کریں گے اور بیرون ملک سفر نہیں کریں گے۔ 5 فروری کو پولیس نے آنٹونیس کے نام سے ایک مشہور سیاسی کارکن جارج لوئس گارسیا پیریس اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے کچھ دیر جیل میں بند رکھا۔ اطلاعات کے مطابق حکام نے دونوں میاں بیوی کا کمپیوٹر، ڈیٹا محفوظ کرنے والے آلات اور ایک ٹیلی ویژن سیٹ بھی قبضے میں لے لیا اور گارسیا پیریس کے گھر کے سامنے لگے ایک سیاسی بینر پر پینٹ کر دیا۔ 11 فروری کو گارسیا پیریس اور ان کی اہلیہ کو دوبارہ کئی گھنٹوں کے لیے اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے اس بلا جواز قید کے خلاف احتجاجی بھوک ہڑتال کی۔ 9 فروری کو سانتیاگو ڈی کیوبا کے کیتھیڈرل میں ہونے والی ایک ریلی کے لیے مارچ کرنے والے کیوبن پیٹریوٹک یونین کے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کیوبا کی حکومت کی جانب سے آزاد سول سوسائٹی کے پرامن اجتماع کے شریک افراد کو منتشر کرنے، ڈرانے، دھمکانے، ہراساں کرنے، بلا جواز قید میں ڈالنے، تشدد کا نشانہ بنانے اور دبانے کی مذمت کرتا ہے اور کیوبا کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ بلا جواز قید میں ڈالنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس کے شہریوں کو اپنی رائے کے اظہار اور پرامن اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت دی جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ نوجوانوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات یہاں امریکی ریاست نیو یارک میں ایک پاکستانی نوجوان خاتون شیف سے کرائیں گے۔ نیو یارک شہر کے ٹاپ شیفس میں بہت کم خواتین شامل ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد مردوں کی ہے، اور ایسی خواتین کا اس صف میں شامل ہونا اور بھی مشکل ہے جو امریکی شہری نہ ہوں۔ لیکن فاطمہ علی ایک ایسی پاکستانی نوجوان خاتون ہے جنہوں نے ان تمام باتوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ فاطمہ علی امریکی ریاست نیو یارک کے مڈ ٹاؤن مینہٹن میں ایک مشہور کیفے سینٹرو میں بطور اسسٹنٹ شیف کام کرتی ہیں۔ فاطمہ علی کا شمار پاکستان سے تعلق رکھنے والی ان چند خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے امریکہ میں کھانا پکانے کے اعلیٰ ادارے کلینری انسٹیٹیوٹ آف آرٹس سے گریجویشن کیا ہے، لیکن ان کے پاس ایک اعزاز اور بھی ہے جو انہیں حقیقی معنوں میں ممتاز کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق نیو یارک شہر کے 70 اعلیٰ ترین ریسٹورانوں میں فاطمہ علی کے علاوہ اور کوئی غیر امریکی خاتون شیف موجود نہیں ہیں۔ فاطمہ پاکستان میں ہی پلی بڑی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب ان کے پاس اپنے ملک کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ امریکہ میں اپنے قیام اور یہاں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں ان کا کہنا ہے۔
There are so many things that I have been exposed to in the US that I may not have been exposed to in Pakistan, like the plethora of ingredients that are available.
یہاں امریکہ میں رہ کے مجھے کہیں ایسے تجربات ہوئے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہاں کھانوں میں شامل کرنے کے لیے اجزاء کی جو ورائٹی دستیاب ہے وہ پاکستان میں نہیں۔ بہرحال یہ ایک زبردست خیال لگتا ہے، اور جو کچھ میں نے یہاں پر سیکھا میں واپس جا کر اپنے گھر والوں اور دوستوں کو پکا کر کھلاؤں گی۔ جولائی میں فاطمہ نے دیگر شیفس کے ہمراہ فوڈ نیٹ ورک ٹی وی کے لیے شوز میں حصہ لیا اور پاکستانی چٹخاروں سے آراستہ مغربی کھانے بنا کر مقابلہ جیتا اور $10,000 انعام کی حقدار ٹھہری۔
The fact that I won, I suppose, was such wonderful validation for all like the sacrifices that my family has made.
اپنی اسی کامیابی کے بارے میں فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ سب میرے خاندان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مجھے گھر سے اتنی دور بھیجنے کے لیے دی تاکہ میں یہاں اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں پڑھ سکوں، اور اب میں نوجوان پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک مثال بننا چاہتی ہوں تاکہ وہ بھی میری طرح اپنے خوابوں کی دنیا تراشیں۔ کیفے سینٹرو کے ماسٹر شیف جان ہوپمن بھی فاطمہ کی صلاحیتوں کے متعارف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فاطمہ کو مزید 2-3 سال اپنی شاگردگی میں رکھیں گے، جس کے بعد انہیں یقین ہے کہ وہ بھی ایک ماسٹر شیف بن جائیں گی۔ فاطمہ چاہتی ہیں کہ وہ بطور شیف پاکستان میں کوئی تبدیلی لائیں۔ وہ پہلے پہل ایک چیریٹی ادارے میں غریب بچوں سے متاثر ہوئی جسے ان کی ماں چلاتی ہیں۔
at one of my mother's festivals to raise money for these kids. Just the fact that
mere khayal mein jab main 12 ya 15 baras ki thi to maine apni maa ki madad se ek festival mein gareeb bachchon ke liye rakam ikatthi karne ke liye food stall lagaye. Mere khayal mein yahi wo jazba tha. فاطمہ اپنی یہ عملی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپسی کا سوچ رہی ہیں، جہاں وہ ایسے باورچی خانے کھولنا چاہتی ہیں جن میں ایک جانب غریب گھرانوں کو صاف ستھرا اور کم قیمت کھانا مل سکے تو دوسری جانب نوجوانوں کو کھانا پکانا سکھا کر روزگار کی نئی راہیں دکھائی جائیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیند سے متعلق ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے سے جسم کی اندرونی گھڑی کا توازن بگڑ جاتا ہے، بلکہ عمومی طور پر سونے کے اوقات میں جاگنے کی وجہ سے ہماری جینیات کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے صحت سے متعلق کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی تحقیقات میں بھی رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں میں نیند کی کمی کی وجہ سے ذیابیطس، دل کے دورے اور کینسر کے خطرے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تاہم ماہرین نے کہا ہے کہ ایک رات جاگ کر کام کرنے کے منفی اثرات ڈی این اے کے فطری اجزائے ترکیبی میں انتہائی تیزی سے بگاڑ کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے ایک حالیہ مضمون کے مطابق نیند کی سائیکل یا حیاتیاتی گھڑی میں تبدیلی کا اثر ہمارے جسم کی ہر چیز کو متاثر کرتا ہے، جس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت، ہارمونز، جسمانی صحت، موڈ اور دماغ کے افعال میں بھی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ برطانوی محققین نے 22 شرکاء کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں دن کی روشنی نہیں پہنچتی تھی اور رات کا سا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ مشاہدے کا حصہ بننے والے افراد دن کی شفٹ میں کام کرنے والے ملازمین تھے، جن کے سونے کے معمولات کو رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں میں تبدیل کیا گیا، جس کے بعد ان کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے۔ جب ایک رضاکار نے رات کی شفٹ میں کام کرنا شروع کیا تو اس کی جینیاتی ٹیوننگ تبدیل ہو گئی۔ خون کے نمونوں سے ظاہر ہوا ہے کہ سیکڈین کلاک رکھنے والی جین کی سرگرمیوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی تھی۔ سرے یونیورسٹی سے منسلک تحقیق کے معاون محقق ڈیرک جان ڈیجک نے کہا ہے کہ جسم میں موجود ہر ٹیشو دن بھر اسی گھڑی کے ساتھ تال میل کو برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایک قسم کی افراتفری کہا جا سکتا ہے، یا پھر اس کی مثال ایک ایسے گھر میں رہنے والوں کی سی ہے جن کے ہر کمرے میں گھڑی موجود ہوتی ہے، لیکن ہر گھڑی غلط وقت بتا رہی ہے، جس کے نتیجے میں گھر والوں کے لیے وقت کا تعین کرنا مشکل ہو گیا ہے اور نتیجتاً گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسم کی حیاتیاتی گھڑی میں چھیڑ چھاڑ کا انجام بالآخر ہم آہنگ جین کو غیر متوازن کرنے پر تمام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جسم میں تقریباً 6% ایسی جینز ہیں جن میں یہ قدرتی گھڑی موجود ہے، جن کی سرگرمی دن کے بعض اوقات کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ان میں کچھ سیکڈین جین رات میں فعال ہوتی ہیں، جبکہ کچھ جین دن کے وقت زیادہ فعال رہتی ہیں۔ تاہم نتیجے سے پتہ چلا کہ 97% سے زائد متوازن اور ہم آہنگ جین نیند کی قدرتی ہم آہنگی سے محروم ہو چکی تھی، جس سے اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ بے قاعدہ شفٹ میں کام کرنا یا جیٹ لاگ ہونے کی صورت میں ہمیں کیوں اتنا برا لگتا ہے۔ پروفیسر ڈیجک نے کہا ہے کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیند کے فطری عمل کو متاثر کرنے سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نتیجہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ قدرتی نیند کا عمل متاثر ہونے پر حیاتیاتی گھڑی اور سیکڈین کلاک رکھنے والی جین میں کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر تشریف لائیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر گلین وان کیلیو. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ اپنا پسندیدہ پروگرام سنیں گے, میری کہانی. اس کی میزبان ہیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر ثاقب الاسلام. آپ اس پروگرام میں ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں, تو انتظار کیجیے گا. لیکن خبروں کے ایک پانچ منٹ کے